وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر کی قومی اسمبلی میں معیشت پر تقریر سے ابتدا کریں گے، جس میں انہوں نے صنعتی اور زرعی قرضوں پر ٹیکس کی چھوٹ دینے کا ارادہ کیا ہے. آگے چل کر ہم طالبان اور امریکی اہلکاروں کی دوحا میں جاری بات چیت، اور آخر میں امریکہ کے تاریخی شٹ ڈاؤن کے بعد وفاقی حکومت کو کھولنے کے طریقہ کار پر بات کریں گے. اور آج ہمارا سب سے بڑا موضوع پاکستان کی معیشت ہے، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس پر اسد عمر نے تھوڑی دیر پہلے پارلیمان میں تقریر کی، اس کا ہم تجزیہ پیش کریں گے. اس حوالے سے ہماری ساتھی سارہ حسن نے ایک رپورٹ بھی بھیجی ہے اسلام آباد سے، اس کو سنتے ہیں اور اس کے بعد مہمانوں سے بات کرتے ہیں.
اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا، جس میں مالیاتی بجٹ 2019 کی منظوری دی گئی. وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد اس منی بجٹ کو وزیر خزانہ اسد عمر قومی اسمبلی میں پیش کریں گے. قومی اسمبلی میں مالیاتی بل 2019 آج پیش کیا جا رہا ہے. وزیر خزانہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ اس منی بجٹ کے ذریعے حکومت کاروباری سرگرمیوں میں حائل رکاوٹیں ختم کرے گی اور سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے اقدامات کرے گی. حکومت کا موقف ہے کہ مزید ٹیکس عائد کر کے حکومتی آمدن کو بھی بڑھایا جائے گا. منی بجٹ میں مختلف ٹیکسوں اور ڈیوٹیز کی شرح میں رد و بدل تجویز کیا گیا ہے. امکان ہے کہ بجٹ میں اسمارٹ فون سمیت 5,000 سے زائد پرتعیش مصنوعات پر ڈیوٹیز عائد کی جائے گی، اور بڑی گاڑیوں کی درآمد پر بھی ٹیکس کی شرح بڑھائی جائے گی. یاد رہے کہ مالی سال 2018-2019 کے دوران یہ تیسرا بجٹ ہے جو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. اس سے پہلے سابق حکومت مسلم لیگ نواز نے مئی میں آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ پیش کیا تھا. جولائی میں انتخابات کے بعد تحریک انصاف کی حکومت اقتدار میں آئی، اور ستمبر 2018 میں وزیر خزانہ اسد عمر نے وفاقی بجٹ پیش کیا. لیکن کچھ ہی ماہ کے بعد وزیر خزانہ دوبارہ مالیاتی بل 2019 آج ایوان میں پیش کر رہے ہیں. اس طرح یکم جولائی سے شروع ہونے والے مالی سال کے دوران یہ تیسرا بجٹ ہے. حزب اختلاف سمیت مختلف جماعتوں نے حکومت کے اس تیسرے بجٹ پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اس بجٹ کے ذریعے پہلے ہی مہنگائی کے شکار عوام پر مزید بوجھ بڑھے گا. سارہ حسن، اردو بی او اے.
اور ہم شروع کرتے ہیں معاشیات کے پروفیسر رفیق چانڈیو سے. رفیق چانڈیو، اس وقت جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے منی بجٹ کے بجائے اس کو کہا جائے کہ یہ اصلاحات کو لانے کی ایک کوشش ہے. آپ نے سنا ہوگا اسد عمر کو، انہوں نے زراعت اور صنعت میں جو ٹیکسز ہیں ان کو چھوٹ دینے کا اعلان کیا. یہ بتائیے، جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں، اس سے آپ کے خیال میں برآمدات کو کس حد تک بڑھاوا ملے گا، اور پاکستان کی معیشت اس سے کس حد تک بہتر ہو سکے گی؟
شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ بہت بڑے اکنامک اسٹریٹجیکل چیلنج کو فیس کر رہی ہے، اور یہ جو جس کو منی بجٹ کہیں یا جو بھی نام دینا چاہیں، اس میں ایک ایفرٹ کی گئی ہے کہ کچھ ٹیکسز کا ادھر ادھر کر کے اس طرح کی جو وینیوز ہیں جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم کچھ ٹیکس لگا سکتے ہیں، اس کو لگانے کے بعد وہ دو اہداف جو ہیں ان کو میٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو جتنا بھی کم کر سکیں، جو کہ ایور گروئنگ ہے پاکستان کا، اس میں کچھ اور ٹیکسز کا کچھ آئٹم بڑھ جائے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو ابھی باتیں چل رہی ہیں آئی ایم ایف سے، آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز ہیں جن کو میٹ کرنے کے لیے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک گراؤنڈ ورک کر رہے ہیں، تاکہ جب آگے ہم جائیں آئی ایم ایف کے ساتھ ملنے کے لیے تو اس میں زیادہ تر اکثر ہوتا ہے یہ کہ ٹیکس جی ڈی پی ریشو پہ وہ زیادہ دھیان دیتے ہیں، اور ایز ٹو بزنس پہ آج کل ان کا ہے، اور دوسری چیزیں ہیں جن پہ وہ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو منی بجٹ ہے اس میں دو طرح کی چیزوں کو کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے. جی
اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور اس وقت پی ٹی آئی کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات افتخار چودھری ہمارے ساتھ ہیں. چودھری صاحب، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں یہ جو اقدامات ہیں اس میں آپ کے خیال میں عام لوگوں کے لیے خاص طور پہ کون کون سی تجاویز حکومت نے پیش کی ہیں؟ کیونکہ ماں سوا اس کے کہ لگژری گاڑیوں پہ جو ٹیکس ہے وہ ختم کر دی جائے گی, وہ ختم نہیں کی جائے گی, اور یہ کہ جو اسمارٹ فونز ہیں اس پر بھی, جو اعلیٰ قسم کے اسمارٹ فونز ہیں اس پر بھی ٹیکس برقرار رکھی جائے گی, عام لوگوں کے لیے بتائیے کہ آپ کی حکومت نے اس منی بجٹ میں کیا تجاویز پیش کی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ آواز کا فرمایا تھا. آج کا اس کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اصلاحاتی بجٹ ہی کہہ لیجیے, یہ منی بجٹ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو اس وقت بھی شور کرتے رہے کہ جب یہ حکومت کے آخری سال میں تھے تو ہم ان کو کہتے رہے کہ بھائی آپ 2019 کا مالیاتی بجٹ کیسے پیش کر سکتے ہیں, تو انہوں نے اس وقت ہمارے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی, کچھ اس طرح کی آپ چیزیں جو فیزیبل ہی نہیں تھی. ابھی آپ کا بنائی سوال یہ ہے کہ اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچے گا. میں اس شو میں آنے سے پہلے شہر بھر میں مختلف تقریبات تھی, اس میں بزی رہا, کچھ ساتھیوں کا احتجاج بھی کسی جگہ کیمپ میں تھا, کچھ رائٹس کے لوگوں سے بھی جا کے ملا, پھر ٹاک شو میں تھا, اور ابھی مجھے ایک ایڈیٹنگ کے فون آیا تھا اخبار کے, انہوں نے بڑے اس بات سے خوشان کی کہ سیاست کے لیے جو ریگولیٹری ڈیوٹی جو پیپر کے اوپر ہے وہ ختم کی گئی ہے, تو اس سے وہ بڑے خوش تھے. باقی عام آدمی کو فائدہ اس لیے پہنچے گا کہ جب زرعی ٹیکسز جو ہیں وہ ختم کیے گئے, صنعتوں کے اوپر بہت سارے ٹیکسز ختم کیے گئے, اس سے روپے کی جو صورت حال ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑی کمزور ہے ڈالر کے مقابلے میں, اس سے ہماری برآمدات جو ہیں وہ بڑھنے کے بہت اچھے چانسز ہیں. اور گورنمنٹ نے آلریڈی پہلے یہ کام کیا ہوا ہے کہ بجلی جو صنعتوں کو دی ہے اور گیس جو دی ہے وہ بڑی ان کو سستی کر کے دے رہے ہیں, اس سے ٹیکسٹائل کی ہماری صنعت جو ہے بڑی ابھر رہی ہے, اور بڑی تیزی سے وہ کارخانے بند جو تھے فیصلہ آباد کے مرزا والا کے وہ چل پڑے ہیں, اس سے انڈسٹری کو بڑا, اور عام آدمی اسی سے ہی متاثر ہوتا ہے کہ جب وہ ڈیفیسٹ جو ڈفرینس ہے بٹوین ہماری جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا, اس کو کمی کرنے سے عام آدمی کی حالت جو ہے وہ بہتر ہوگی, اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ زرعی اجلاس کی بڑی وقت کی ضرورت تھی. ابھی منڈیوں میں صورتحال یہ تھی کہ لوگوں کے اتنے اخراجات تھے کھاد کے اوپر اور بہت ساری چیزوں کے اوپر, تو وہ مارکیٹ میں جب چیزیں بیچنے لائے, خاص طور پہ آلو اور پیاز کے جو اس سال کے وہ لوگ تھے, مجھے وہاں سے سمریال سے لوگوں نے بتایا کہ ان کو اپنے فصل نہیں ملی, انہوں نے وہ مفت بھیجے اور بڑے خسارے میں وہ لوگ رہے, ان لوگوں کی آواز جو ہے وہ سنی گئی, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا جو کسان ہے وہ ابھرے گا, اور کسان کے جو حالات جب بہتر ہوں گے تو پھر وہ پوری اکانومی ہماری پاکستان کی جو یہ بیس 65% ہے ہی ایگریکلچر, اس پہ اگر ہم ان کو ریلیف دیتے ہیں تو اس سے بہت سارے اقامت الناس جو عام آدمی ہیں غریب آدمی ہیں اس کے اوپر فرق پڑے گا, تو یہ ایک بڑے اچھا خوشحال چیزیں ہیں. باقی جو یہ موبائل وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں, یہ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ چند لوگوں کا ہے جن کو اس حالات میں بھی 1-1.5 لاکھ روپئے کا موبائل چاہیے ہوتا ہے, وہ تو اگر زیادہ بھی ہو جائے تو وہ کوئی فرق عام آدمی بےچارا کچھ 5-6 ہزار والے موبائل پہ گزارہ کر رہا.
رفیق چانڈیو, آپ بتائیے, جو اس وقت پی ٹی آئی حکومت کا فلسفہ نظر آتا ہے وہ یہ کہ اگر پیداوار بڑھے گی, اگر سرمایہ کاری بڑھے گی, ملک زیادہ خوشحال ہوگا, تو پھر عام لوگوں تک جو ہیں اس کے فوائد بھی پہنچیں گے. لیکن جس طرح سے آج اسد عمر نے کہا کہ یہ 800 بلین روپوں کا جو خسارہ پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی ہے, اور ایکسپورٹس 7% تک اب گر گئے ہیں, کس حد تک جس طرح سے یہ پچھلی حکومت پر ملبہ ڈال رہے ہیں, یہ کس حد تک حق بجانب ہے؟
دیکھیں, یہ تو ایک ٹھیک بات ہے کہ جو پاکستان کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ حکومتوں سے وہ چینج ہوتا اور انکریز ہوتا رہا ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کس طرح, دیکھیں یہ جو منی بجٹ ہے اس میں آپ اگر دیکھیں کہ کہاں انسینٹیو دیا جا رہا ہے, تو آپ انسینٹیو دے رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں گین ٹیکسز جو کہ پہلے سے نہیں تھا اور بڑا شور شرابہ ہوا, اس کے بعد جا کے انہوں نے گین ٹیکس لگایا تھا نواز لیگ گورنمنٹ نے. تو اب انہوں نے اسٹاک ایکسچینج میں جو بروکرز ہیں, جو انویسٹرس ہیں, ان کو بینیفٹ دینے کے لیے کہ اگر لاس نہیں ہوتے ہیں تو اس کو بھی پھر 3 سال تک وہ کیری فارورڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ انڈسٹری کو دیکھیں, انڈسٹری میں ایک فائدہ ہے. ایک یہ ٹھیک ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پاکستان کی جو اکانومی اس کو ٹریک پہ لائیں, لیکن وہ بہت ہی امپورٹنٹ سیکٹرز جو ہیں اگر ان کو آپ ٹچ نہیں کر رہے ہیں, جو سیکٹر امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں آپ کے زر مبادلہ کمانے میں, آپ کے اس میں تب تک آپ مطلب ہے کہ کوئی میننگ فل نہیں کر سکتے. اور اس میں ہمیں پتا ہے کہ اس میں جو بڑی پرابلمس آ رہی ہیں وہ پرابلمس یہ ہیں کہ جو ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال ہے جس میں ایک فنڈامنٹلزم کا ایک وہ بڑا رجحان پایا جاتا ہے, اس کی وجہ سے بہت سارے ریفارمس کرنا پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہوں گے. اکنامکس نو, پاکستان کے سارے اکنامکس جانتے ہیں کہ کیا ریفارمس کرنے چاہیے تاکہ ملک نکل جائے. اور بنگلہ دیش ہم سے پیچھے تھا, وہ ہم سے ابھی ایکسپورٹس میں ان میں بہت آگے چلا گیا ہے, لیکن یہ جو اقدامات ہیں یہ اقدامات ایک چھوٹے سے وہ پنکچر لگانے والی بات ہے, اس سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑا امپیکٹ آئے گا. تو دیکھنا یہ ہے کہ ان پہ دیکھیں, موبائل فون پہ آپ نے ٹیکس لگا دیے ہیں, یہ کہیں نہ کہیں پھر بھی غریب لوگوں کو مطلب متاثر کرے گا. آپ نے کاروں پہ, بڑی کاروں پہ لگایا ہے 13cc پہ, جو پہلے سے نان پائلٹ لے نہیں سکتے تھے آپ نے اس کو یوز کیا ہے, لیکن اس کی ٹیکس بڑھا دی ہے. کافی چیزیں ہیں جو اکنامک زون پہ جو بات کی ہے اسد عمر صاحب نے, تو اس کو اس میں اٹریکٹ کرنے کے لیے 5 ایئرس کی کمپلیٹ ٹیکس ہالیڈے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان حالات میں ایک بہت ضروری قدم تھا, جس کو میں کم سے کم ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, کیونکہ ایک اکنامک زون نہیں بنیں گے تو پھر پرابلم ہوگی کہ پروڈکٹیوٹی میں مسئلہ ہوگا. لیکن یہاں پر جو وہ طبقہ, جو کہ طبقہ حصہ ہوا ہے جس کے لیے پی ٹی آئی سرکار ایک بڑا بہت بڑا ریٹرک کر کے آئی ہے, اس پوری کہانی میں وہ کہیں نظر نہیں آتے, سوائے اس کے کہ ایک 5 ارب کا مخصوص ہے کہ قرض اپنا کے طور پہ وہ کہیں دیں گے, اس کو اگر ڈیوائڈ کریں تو 1 ارب جو ہے وہ بنتا ہے ایچ پرامنس, اور ہمیں گلگت بلتستان اور دوسرے علاقوں کو دے کر دے دیں تو 5 میں, تو وہ کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے کہ آپ وہاں پر بھی تھوڑا سا دھیان دیں. تو مجموعی طور پہ یہ صورتحال لگ رہی ہے کہ یہ ایک ڈیسپریٹ ایفرٹ ہے, اور لگ ہی رہا ہے کہ اس کا کوئی بڑا امپیکٹ ہوتا ہوا نظر آ نہیں رہا ہے.
اچھا جی جی, ہم پبلک کو بھی سنیں گے اس موضوع پر. آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں وزیر خزانہ اسد عمر کی قومی اسمبلی میں معیشت کے بارے میں تقریر. اس حوالے سے ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات افتخار چودھری ہیں, جبکہ معاشیات کے پروفیسر رفیق چانڈیو ہیں. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, جب تک ہم کالز لیں, ہم لوٹتے ہیں افتخار چودھری کی طرف. افتخار چودھری, یہ بتائیے, آپ جانتے ہیں کہ گریس جیسا جو ملک ہے, وہاں بھی سب سے اس ملک کی معیشت کو نقصان اس واسطے ہوا کیونکہ انہوں نے انکم ٹیکس نافذ نہیں کی تھی. پاکستان میں جو بڑے زمیندار ہیں, بڑے صنعت کار ہیں, ان پر اب تک انکم ٹیکس اس طرح سے کیوں نہیں لگایا گیا ہے, جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ریونیو جمع ہو سکتا ہے اور ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے. جی
دیکھیں, ایک عرصے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ بھائی یہ جو زراعت سے شعبہ سے وابستہ لوگ جو ہیں, ان کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. اب ان کی اگر آپ حالت زار دیکھ لیں, جو ابھی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ دو چار دن پہلے مجھے یہاں پنجاب, سینٹرل پنجاب سے ایک سمبلیال جگہ ہے بسکا کے پاس, وہاں سے ایک زمیندار کا فون آیا کہ ہماری جو فصلیں ہیں, خاص طور پہ آلو کی فصلیں ہیں, ہم منڈی تک ان کی ہماری جب رسائی کریں تو جو ٹرانسپورٹ کے کرائے ہیں ہم تو وہ نہیں ادا کر سکتے. تو یہ جو آپ فارماسیوٹیکل تو جتنی بھی جو کیا کہتے ہیں زرعی ادویات وغیرہ ہیں, یہ بھی تو ان تک ٹیکس پے کی ہوتی ہیں. آپ جو ڈیزل وہ بےچارے خرید رہتے ہیں وہ بھی ٹیکس ہیں, ابھی بجلی ان کے لیے کوئی سستی نہیں کی گئی, وہ بھی ٹیکس پیڈ ہیں. یہ ایک بس کہنے کی حد تک ٹھیک ہے کہ بھائی انکم ٹیکس پہ وہ سارے دے رہے ہیں اپنی جگہ پہ بلواستا کسی نہ کسی طرح, بس صنعت کار بھی دے رہے ہیں. ہمارے صنعت کار کے ساتھ پرابلم یہ ہوا, یہ چارکوٹ کے اندر اپنی انڈسٹری نے اس ایشو کو ریز کیا کہ بھائی ہمیں کچھ سردی ہے یہاں پہ ہم نے فیکچر میں, تو وہ ان صنعت کاروں نے اس بات پہ معاملہ اٹھایا اپنے وزیر اعظم عمران خان سے الیکشن سے پہلے کہ بھائی ہمیں ریبیٹ تک جو پرومس کیا گیا تھا ایکسپورٹ کے اوپر وہ نہیں دیا جاتا. اب ہمارے جو صنعت کار ہیں ان کو ہم نے پہلے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, اور ہم ضرور ان سے جو ٹیکس کی بڑھوتی کا معاملہ ہے وہ انکم ٹیکس پہ ہی ضرور ان کے اوپر ٹیکس ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا, گورنمنٹیں حکومتیں نہیں چلتی. آپ نے جو گروپ کی بات کی ہے, پاکستان میں اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہوں گے. پاکستان گریجولی اوپر اٹھ رہا ہے. دیکھیے اس ملک کو نہ تو صنعت کار نے نقصان دیا, نہ ہی لوگ کوئی زرعی اجناس پیدا کرنے والا. آپ ان کے حالات دیکھیں زمینداروں کے, یہ بےچارے ہیں کی موت ہیں. تو اب جو ہماری گورنمنٹ ہے انشاء اللہ العزیز وہ ایک ایسا طبقہ پیدا کر رہے گی جو چھوٹے بزنس مین ہوں گے, جو خود جو ہے وہ ٹیکس دیں گے. اور پاکستان کو آنے والے دنوں میں دیکھیے گا, اس ملک کو جو لوٹنے والے ہیں یہ نان ٹیکس پیئر, یہ زرعی صنعتکار نہیں, ان کو لوٹا سیاست دانوں نے.
جی جی افتخار چودھری آپ ہمارے ساتھ رہے, ہم
حالات اس لیے خراب ہوئے.
ہم پبلک کی بھی رائے سننا چاہتے ہیں. لیاقت الملک دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس موضوع پہ.
جی السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. بی بی پی ٹی آئی حکومت کے جو مہمان آئے ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ یہ بجٹ پر بجٹ جو پیش کی جا رہی ہے اور پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہو رہا, تو جو نیا پاکستان جس میں ہم آئے ہیں یہ تو پہلے پاکستان کی باتیں ہو رہی ہے. آخر یہ غریب پر کہتے ہیں کہ کس کا اثر نہیں پڑے گا, میں کہتا ہوں غریب پر اس کی بہتر اثر پڑنی چاہیے. یہ اب میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی پر اس کی غریب پر اثر نہیں پڑے گا, مختلف قسم کی باتیں کی جا رہی ہے, تو پھر اس کے یہ بجٹ پر بجٹ کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے.
اچھا, اور افضل نے کال کیا ہے چکوال سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترمہ چودھری صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جتنا انسینٹیو دے رہے ہیں چھوٹے زمیندار کو, یہ زمیندار گنتے کس رقبے والے کو زمیندار گنتے ہیں؟ کیا جس کی 5-6 acres زمین ہے وہ زمیندار کے لیے انہوں نے کیا کی ہے؟ یہ تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے فائدہ ہوتا ہے. گندم کی اگر قیمت 1300 rupees فی من ہوتی ہے تو چھوٹے طبقے والا تو بیچ ہی نہیں سکتا مسکین, اس کو کیا فائدہ ہے؟ سرکاری نہ ریٹ ہے, نہ کوئی سرکاری ہمیں سبسڈی ملتی ہے, نہ کوئی ہماری مارکیٹ میں کسی جنس کا ریٹ فکس ہے. مرضی سے وہ لیتے ہیں, مرضی سے دیتے ہیں. کیا انہوں نے چھوٹے غریب کسان کے لیے اس بجٹ میں انسینٹیو رکھا ہے؟ پلیز بتائیں.
شکریہ, بالکل ہم سوال پوچھتے ہیں. مہر خان نے کال کیا ہے میاں والی سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی بھی میری عرض یہ ہے کہ اور پیپل پارٹی اور نواز شریف یہ دونوں چور ہیں, انشاءاللہ یہ میاں والی کا وزیر اعظم نہیں ہوگا, انشاءاللہ یہ پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا. وہ تمام چور تھے, چور ڈکیت ہے.
اچھا, شکریہ آپ کے کال کرنے کا. راجن پور سے کال کیا ہے شاہ محمد لغاری نے.
جی جی بیبی, میرا سوال ہے پی ٹی آئی والے سے. وہ کہتے ہیں نون والے فلان پچھلی حکومت نے مجھے یہ کیا وہ کیا, وہ تو کسانوں کو محترمہ دے رہے تھے 1200 rupees یوریا, ابھی دے رہے ہیں, مجھے مل رہا ہے 1900 روپے میں, جو دوسرا کھاتا وہ کتنا کسانوں کے دیتے تھے. شہباز ایک تو ظالم جو آئے ہیں, ظالم تو کسانوں سے ظلم کر رہے ہیں, ان کو کچھ سور سے استعمال کریں, مہربانی کریں, محتما کو اجر دے گا, کچھ کسانوں کا خیال کریں.
برہان برہان آفریدی نے کال کیا ہے پشاور سے, پشاور سے برہان آفریدی. برہان آفریدی وعلیکم السلام, بات کیجیے.
میڈم سوال یہ ہے کہ غریب لوگ تو ایسے بھی غریب ہوتا ہے, لیکن یہ بڑے لوگ جو پاکستان کے اندر ہوتے ہیں, یہ غریب لوگ تو بد دعا دیتے ہیں ان کو, اور یہ غریبی جو ہے یہ ایک ہی بات سے ختم ہوتی ہے, جب اللہ سے ہم سوال کریں گے تو انشاءاللہ کوئی مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا میڈم.
اچھا جی, ایک اور کالر ہیں, اپنا نام بتائیں, کہاں سے کال کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی نام بتائیں. اچھا جی بتائیے.
میں سہیل افریدی بات کر رہا ہوں, یہ وائس ہے صاحب میرے گھر کے لیے.
بات کیجیے, بات کیجیے.
اچھا بی بی, یہ ایک صاحب نے جو بات کی ہے نا,
آپ اپنا ریڈیو ہلکا کر دیں.
اچھا جتنی بھی حکومت کی جو فیسلٹیز ہوتے ہیں اور جتنی بھی حکومت کے وہ فائدے ہوتے ہیں, یہ قدرتی طور پر بھی جو ہے نا اس پہ جو ہے نا امیر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. اس کے لیے اسد عمر صاحب کو ایک فارمولا بنانا چاہیے کہ تاکہ اس کے جو فوائد جو ہے نا وہ ڈائریکٹ غریب لوگوں کو ایسے, یعنی ایسا طریقہ کار بنائے کہ اتنے آمدنی والے لوگ اس سے مستفید نہ ہوں گے.
اور اچھا مشورہ آپ نے دیا ہے, اچھا مشورہ ہے, آپ کی کال کرنے کا شکریہ.
فنانس کی جتنی بھی فنانس کی جو قرضے ہوتے ہیں, بینکوں کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا, پلاٹوں کی, اس پہ جو ہے نا یہ زرعی اجناس کی جتنی بھی بڑے لوگ ہیں وہ سارا جو ہے نا لپیٹ کر جو ہے نا اپنی جھولی میں ڈال لیتے ہیں, اور غریب آدمی کے لیے کچھ نہیں بچنا.
شکریہ. اور بنو سے کال کیا ہے عمر علی نے, جی جناب بات کیجیے.
میڈم میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے جو ہم پہ ٹیکس اور ٹیکس ٹیکس اور اتنی مہنگائی کے جس چیز کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اتنا, تو ہم کہتے ہیں یہ کیوں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکس لگاؤ اس پر. حکومت صرف اوپر کی طرف سے توجہ ہے ان کا, لیکن آج جو شہروں کی حکومت ہے, شہر میں کوئی حکومت کی راز نہیں ہے, کوئی حکومت کی حکومت داری نہیں ہے. اپنی جو ہر بندے نے اپنا تن مچایا ہوا ہے, اپنی نرخ, اپنی ریٹ, اپنے قانون چلا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ.
تھینک یو ویری مچ. ہم عنقریب اس سیگمنٹ کو بھی ختم کریں گے, لیکن اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی خالد فاروقی, پنجاب میں ہوتے ہیں. خالد فاروقی, آپ کے آنے سے قبل اس وقت ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات افتخار چودھری اور معاشیات کے پروفیسر رفیق چانڈیو بات کر رہے تھے, ان سے ہم اس وقت رابطہ کر رہے ہیں, جو ہی وہ آتے ہیں تو ان سے ہم سوال کرتے ہیں. لیکن افتخار چودھری, کیونکہ بہت سارے سوالات جو ہیں وہ آپ سے منسوب تھے, اس لیے آخر میں بھی ہم آپ کو سننا چاہیں گے, کیونکہ بعض جو کالرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کی آمدنی دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس حساب سے ان کے اوپر ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 80,000 acres جو ہیں وہ زمین ہیں, ان کے اوپر جو ٹیکس ہے ظاہر ہے وہ مختلف ہونا چاہیے ایسے لوگوں کی نسبت جن کے پاس 5 acres زمین ہے. اس حساب سے پی ٹی آئی سرکار نے کوئی
اچھی بات کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ غریب آدمی جو پسا ہوا ہے, کسان کی حالت زار یقیناً بڑی دکھ بھری ہوتی ہے. مجھے وہ دن یاد ہے کہ 1974 میں جب پیاز کی فصل سندھ میں ہماری زمینیں تھی, تو جس وقت وہ اٹھانے کے لیے بھی ہم پیسے ہم نے دیے تو ہماری آنکھوں میں آنسو تھے کہ بھائی فصل پہ محنت بھی کی اور اس کا جانا بھی نہیں ملا. اور یہی صورت حال اب تقریباً کوئی 50 سال گزرنے کے بعد بھی کسان کی یہی صورت حال ہے, چھوٹے کسان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے. ہوتا یوں ہے تو یہ درمیان کا ایک شخص ہوتا ہے جس کو آڑتی کہتے ہیں, یہ چھوٹے کسان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے اس کو بیج جو 100 روپے کلو ہوتا ہے وہ 200 میں دیتا ہے, اس کو جو زرعی ادویات ہیں جو 1000 کی ہیں اس کو 2000 میں, کھاتا لکھنا ہوتا ہے اس نے, تو بیچارہ کرتا 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 ایک جیسے بننے کا مقروض ہوتا ہے اور اس کی پوری فصل ہی اس کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے. آپ دیکھیے پچھلے دنوں ہماری ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی جو میں اس کو بریک کر رہا ہوں درشک امریکہ پہ, کہ ہم نے شہروں میں پرائز کنٹرول کمیٹیاں, انٹری کیا کہتے ہیں بیگنگ اور کوکری اور مارکیٹ کمیٹیاں, زرعی مارکیٹ کمیٹیاں, اس طرح کی ہم نے بڑی باختیار قسم کی کمیٹیاں بنانے جا رہے ہیں, اور ایک روز میں ان کا اعلان بھی ہو رہا ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں. پھر آپ دیکھیے جو اسٹیٹ کا جو سسٹم ہے جو پرائز کنٹرول میں, اس کو ہم بڑا ایکسپٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ میں اشورٹ ہی دلاتا ہوں, میں ایک غریب گھرانے سے اٹھا ہوا شخص جو متوسط کلاس میں آیا, کہ میں نے جو کچھ اسٹڈی کیا ہے ہمارے عمران خان وزیراعظم اور ان کی جو پوری ٹیم ہے, وہ چاہتی ہے کہ فائدہ ایک غریب تک پہنچے. ان کے سوالوں سے مجھے جو دکھ نظر آ رہا ہے وہ طبقہ ہے, اس کو ہم اٹینڈ کریں گے. آپ دیکھیے ہم یہ نہیں کہتے 6 مہینے گزر گئے ہیں, شوکت ترین صاحب ابھی کہہ رہے تھے تو سارے مسائل اپنے ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ الزام نہیں لگاتے. یہ چور اور ڈاکو کہنے کے جو ایک رواج بن گیا کہ ہم اپنی نالائکیوں کو یہ بات کہہ کے کبھی کسی صورت نہیں چلیں گے. اب ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے اور کر کے دکھانا ہے. قطر میں گئے 1 لاکھ نوکریوں کی نوید لے کے آئے, سعودی عرب سے
جی ہاں, لیکن اس پر کسی کو شک نہیں ہے افتخار چودھری. اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں آپ کی منی بجٹ کے بارے میں, ایک منٹ آپ رکیے ہمارے ساتھ, رکیے ہم خالد فاروقی کو سنتے ہیں, ہمارے پاس صرف 2-3 منٹ ہیں. خالد فاروقی آپ سینئر صحافی ہیں, آپ پنجاب میں ہیں, آپ نے یہ جو منی بجٹ ہے جو وزیر خزانہ اسد عمر نے پیش کیا یقیناً آپ نے سنا ہوگا. اس وقت ہمارے کالرز کہہ رہے ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی حکومت کے پاس کوئی وسیع حکمت عملی نہیں نظر آتی کہ لوگوں کو ان کی انکم کے مطابق ان پر ٹیکس ڈالا جائے. آپ کی اپنی رائے کیا ہے اور اس حوالے سے بتائیے یہ جو تیسرا بجٹ انہوں نے پیش کیا, یہ پیش کرنے کی پی ٹی آئی حکومت کو کیوں ضرورت پیش آئی؟
دیکھیے یہ بات بالکل درست ہے کہ حکومت کے پاس اس وقت کوئی ایسی حکمت عملی نہیں ہے. ایک تو ٹیکسیشن کے حوالے سے وہ جو ایک روایتی پاکستان میں ایک پالیسی چلتی ہے کہ آپ ایک ٹیکس لگاؤ سب سے لگا دو, نیٹ ورک وسیع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ ورک ان لوگوں کو لے کے آئیں جو ٹیکس پے کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں انڈائریکٹ ٹیکسیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے اثرات مکمل طور پر ہر صورت میں غریب آدمی تک, کم آمدنی والے شخص تک لازمی پہنچتے ہیں. اور حکومتیں یہ دعوے کرتی رہتی ہیں, جھوٹے دعوے کرتی ہیں کہ اس کے اثرات سے غریب آدمی جو ہے وہ بچا رہے گا. یہ ایک مذاق ہوتا ہے, اس کی حکومتیں بھی کرتی نہیں, یہ خود بھی کر رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت سب سے اہم مسئلہ اس حکومت پر جو پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے جمود کا ہے. معیشت جس طرح سے جامد ہو چکی ہے اس نے ایک عام آدمی کی زندگی کو بہت مشکل کر دیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی انکم اتنی ہی رہی ہے جتنی آج سے 1 سال پہلے تھی, لیکن روپیہ کتنا ڈی ویلیو ہوا ہے, اس کے نتیجے میں چیزیں کتنی مہنگی ہوئی ہیں, اس کا حکومت کو کہیں ادراک نہیں ہے. اگر ادراک ہے تو پھر احساس نہیں ہے, کیونکہ حکومت جو ہے وہ اپنے ایک نکاتی ایجنڈے پہ ہے کہ اس نے کس طرح سے اپنا بجٹ خسارہ پورا کرنا ہے. جو بجٹ خسارہ پورا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے ڈیولپمنٹ فنڈ ٹوٹلی روک دیے ہیں, ملک میں جو جتنے بھی ترقیاتی کام تھے وہ رک چکے ہیں. اس کا نتیجہ دیکھیے کیا نکلے گا, پاکستان میں جو عوامی فلاح و بہبود کے یا ہیومن ڈیولپمنٹ کے جو کام ہوتے تھے وہ تو سرے سے ہی نہیں ہو پا رہے تھے پہلے بھی, اب اور رک گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے ایک تو ٹیکسز کے نفاذ میں ان کو لاگو کرنے میں اس میں کوئی پالیسی واضح نہیں رکھتی, دوسرا یہ ہے کہ یہ معیشت کو بحران سے نکالنے کے لیے بھی کوئی پالیسی نہیں رکھتی. اب تک ہم نے جتنی صرف وزیر خزانہ کی اسپیچ سنی ہے, جو ٹیکسیشن اس میں ہوگی وہ ابھی ہمیں رات گئے تک پتا چلے گا کہ کیا ٹیکسیشن کن کن چیزوں پہ کی ہے. مثال کے طور پہ ابھی انہوں نے یوریا کھاد سستی کی, 200 روپے سستی ہو جائے گی اس سے, لیکن یہ یوریا کھاد مہنگی کس نے کی تھی؟ اسی حکومت نے مہنگی کی پھر اب سستی کر دی. موبائل فون پہ آپ نے جو موبائل فون مہنگے ان پہ آپ ٹیکس لگائے, جو لگژری گاڑیاں ہیں ان پہ ٹیکس لگائے, لیکن یہ آپ بتائیں کہ آپ نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو پاکستان کے ایکسپورٹس ہیں ان کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کیے. آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم تقریباً 6-7% ہماری جو ایکسپورٹس ہیں یہ کم ہوئی ہیں. ہم یہ دعویٰ اس وقت لے کر یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے سال کے آخر تک اگلے 6 ماہ میں ٹارگیٹ اپنا بڑھا کے 27 بلین ڈالر تک لے جانا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر 27 بلین کی بجائے کم بھی رہتا ہے تو تب بھی لیکن پچھلے سال جتنا ہی پورا کر لے, مجھے جس کے چانسز بڑے کم اس وقت نظر آ رہے ہیں. کوئی معجزہ ہو جائے تو یہ الگ بات ہے.
جی جی ہاں, ہم اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں اور ظاہر ہے ہم پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی کو دیکھتے رہیں گے اور دیکھیں گے کہ اگر اس منی بجٹ سے کوئی فرق پڑتا ہے. ہمارے ساتھ تھے پی ٹی آئی کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات افتخار چودھری, معاشیات کے پروفیسر رفیق چانڈیو اور پنجاب میں سینئر صحافی خالد فاروقی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان اس وقت بات چیت ہو رہی ہے مشرق وسطی میں, اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں, سننے والوں کو پتہ ہے کہ یہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, لیکن آج پہلی مرتبہ امریکی دفتر خارجہ نے اعتراف کیا ہے کہ ظلم خلیل زاد طالبان سے ملاقات کر رہے ہیں. اس حوالے سے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے پشاور سے این بی سی کے نمائندہ مشتاق یوسف زئی نے. مشتاق یوسف زئی, آپ سننے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ اس وقت طالبان جو کہ راضی ہو گئے ہیں ملاقاتوں کے لیے, اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ امریکہ بھی اعتراف کر رہا ہے کہ وہ طالبان سے مل رہے ہیں, ان حالات میں طالبان اس وقت کیا چاہ رہے ہیں امریکہ سے؟
جی شکریہ. اصل میں یہ جو ہے پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے, یہ میرے خیال میں تیسرا راؤنڈ ہے مذاکرات کا جو کہ طالبان اور امریکی حکام کے درمیان ہو رہی ہے. اس سے پہلے یو این میں ملاقات ہوئی تھی, اور اس سے پہلے قطر میں ملاقات ہوئی تھی بڑی طویل, اور ابھی چونکہ طے تھا کہ یہ ملیں گے سعودی عرب میں, لیکن کچھ اختلافات سامنے آئے تھے ایجنڈا سیٹنگ پہ, تو اس لیے پھر ملاقات نہیں ہو سکی تھی. اب یہ پرسوں سے بیٹھے ہوئے ہیں افغان طالبان اور امریکی نمائندے قطر میں, اور آج تیسرا دن ہے. تو یہ جو دو دن گزرے ہیں تو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے تھے, اور وجہ یہ تھی کہ دونوں جو فریقین ہیں ان کے شرائط تھوڑے سے مختلف ہیں, اور کل جو بات چیت ہوئی ہے تو اس میں 4 ایشوز کے اوپر بات ہوئی تھی. ایک تو یہ تھا کہ افغانستان میں اس وقت جتنے بھی فورن ٹورس ہیں, ملکی افواج ہیں, وہ کس طرح انہوں نے نکلنا ہے اور فریم ورک کس طرح بنے گا, کیسے نکلیں گے. اس کے علاوہ ایک انٹرم گورنمنٹ ہے کہ جب امریکی افواج وہاں سے نکل دی ہے تو کون وہاں پہ پھر یہ ساری معاملات ہیں کریں گے. تو ایک نگران سیٹ اپ کے اوپر بات ہوئی کل بڑی طویل, کہ ایک نگران سیٹ اپ ہوگا, اس میں افغان حکومت, مختلف دوروں کے جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے, اور وہ لوگ جو کہ افغان طالبان میں کمنٹ کرتے ہیں وہ بھی اس حکومت میں شامل ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو زیادہ بات ہوئی وہ اس کے اوپر تھی کہ اگر امریکی افواج نکلتی ہے تو یہ خطرہ ہے کہ شاید جو مختلف ممالک کے ملٹن گروپس اس وقت افغانستان میں ہیں طالبان کے ساتھ وہاں پہ کام کر رہے, تو شاید دوبارہ وہ لوگ قابض ہو جائیں گے, اور مختلف جو ممالک ہیں مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ نے خود ذکر کیا کہ کون اس بات کی ذمہ داری لے گا کہ افغانستان پر کل امریکہ کے خلاف استعمال نہیں ہوگا. تو سب سے زیادہ جو بات چیت کل ہوئی ہے وہ اسی موضوع کے اوپر ہوئی ہے, اور افغان طالبان نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ 17 سال میں انہوں نے انشور کیا ہے کہ افغانستان میں کسی بھی ملک کے خلاف کوئی بڑی کاروائی یہاں پہ نہیں بنی, کوئی ملک نہیں کہہ سکتا کہ افغانستان سے ان کے اوپر حملہ ہوا ہے, اگر یہاں پہ مختلف ممالک کے لوگ ہیں، القاعدہ کے لوگ ہیں، سعودی عرب، یو اے ای، یمن، مختلف ممالک کے لوگ ہیں، تو یہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر امریکی افواج نکلتی ہے تو وہ انشور کریں گے کہ افغانستان میں کوئی بھی فورن ملٹنٹ گروپ، یعنی غیر ملکی جو جنگجو ہیں، ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ افغان سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کریں گے.
لیکن
جو ڈیمانڈ تھا ان کا وہ یہی تھا کہ ان کے لوگوں کے اوپر پابندی آئے، یعنی افغان طالبان کے کچھ لیڈرز ہیں ان کے اوپر سینکشن ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں بلیک لسٹ ہیں، یو این نے ان کے اوپر بین لگائی ہے. تو ان کا ڈیمانڈ تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بلیک لسٹ سے ان کو نکالا جائے تاکہ بات چیت جو ہے آگے بڑھے. تو ابھی امکان تو یہ ہے کہ شاید اب آج ختم ہو جائے گا ان کی بات چیت جو ہے اور کوئی بیان سامنے آئے گا، لیکن ابھی تک کوئی بیان انہوں نے جاری نہیں کیا ہے.
بالکل. ہم شکاگو چلتے ہیں جہاں سے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار احتشام ارشد نظامی ہیں. نظامی صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان کی صورتحال کافی گمبھیر ہے. پچھلے دنوں طالبان نے وہاں پر ایک افغان خفیہ ادارے پر حملہ کیا، 65 لوگ ہلاک ہوئے، اس میں کچھ امریکی بھی شامل تھے. اب جو سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ دیگر جو ممالک ہیں پڑوس کے، وہ بھی ایک دلچسپی رکھتے ہیں افغانستان میں، اور امریکہ نہیں چاہتا کہ دیگر ممالک جو ہیں وہ اپنا اثر و رسوخ وہاں جمائیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر طالبان اتنے طاقتور ہیں تو امریکنوں کے جانے کے بعد وہاں آپ کیا سین دیکھتے ہیں، کیا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ جی نظامی، احتشام ارشد نظامی ہمارے ساتھ ہیں.
جی
جی جی بتائیے. جی.
آواز آ رہی ہے؟
بالکل آ رہی، بالکل آ رہی.
جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت ہی دلچسپ اور پریشان کن بھی مسئلہ ہے افغانستان کا، اور یہ بہت عرصہ دراز سے الجھا ہوا ہے اور سلجھنے کی طرف آ نہیں پا رہا ہے. آپ کا جو سوال ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ جب یہ بات چیت کر رہے ہیں تو یہ جو حملہ ہوا ہے موجودہ حالت میں اس کی کیا منطق ہے، تو اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو طالبان کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ ان کی کئی مہینوں سے تیاریاں ہوتی ہیں ان کے آپریشنز کی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ان کا معمول کا جو حملہ ہے یا معمول کی جنگ ہے وہ ایک پہلے سے چل رہی ہو، اور جو مذاکرات میں جو لوگ موجود ہیں ان کو شاید اس کی اطلاع بھی نہ ہو پہلے سے کہ ہونے والی ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ طالبان کی بھی ایک حکمت یہ ہے کہ وہ دباؤ ڈالنے کے لیے بھی اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ ان کا جو پلہ ہے وہ ہی رہے، اور یہ محسوس ہو کہ یہ پاور فل ہیں، یہ طاقتور ہیں اس ملک میں، تو ان کو اہمیت زیادہ دینی ہے اور ان کی بات ماننی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسری بات یہ ہے کہ آخر یہ دونوں جو فریق ہیں اس وقت، دو ہی فریق ہیں مذاکرات میں، افغان طالبان اور امریکہ، اور دونوں اپنے اپنے ایجنڈے کو منوانے کے لیے کام کر رہے ہیں. یعنی طالبان کا جو اولین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو فوجیں ہیں، اتحادی فوجیں، وہ وہاں سے فوراً پوری کی پوری چلی جائیں، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہاں سے جانے کے بعد ایک خلا نہ چھوڑے جیسے پہلے اس نے چھوڑا تھا. تو وہ یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں طالبان اور موجودہ جو سیاسی دھڑے ہیں وہ مل کر کے وہاں حکومت کریں تاکہ ایک سیاسی عمل شروع ہو جائے اور ان کا جو آپریشن ان دنوں کا ہے عرصے کا وہ کامیاب سمجھ جائے. مگر اس میں بہت بڑی دشواری نظر آتی ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ اگر یہ جو مجھے تو ہوتا نظر نہیں آتا، فرض کیجئے کہ اگر یہ مخلوط حکومت پہ بات چلی جاتی ہے تو افغانستان میں کون سا نظام ہوگا؟ کیا وہ طالبان کا نظام ہوگا جو افغان جنگ سے پہلے تھا، یا یہ جو نئی موجودہ حکومت ہے جو لڑکیوں کو اسکول بھی بھیج رہی ہے، جو جس کے پارلیمنٹ میں عورت کی نمائندگی بھی ہے، کیا یہ کریں گے یا پھر یہ دونوں مل کر کے کوئی ایک مخلوط چیز ایک نئی چیز لے کر کے آئیں گے, یہ ایک بہت بڑا ابہام ہے.
بڑا آپ نے اہم سوال اٹھایا, ہم چاہیں گے کہ مشتاق یوسفزئی اس پر کچھ تبصرہ کریں. مشتاق یوسفزئی, کہا یہ جاتا ہے کہ طالبان وہ طالبان نہیں ہیں جو 17 سال پہلے ہٹائے گئے تھے امریکہ کے ہاتھوں. زیادہ نوجوان ہیں, انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, بہت سارے ملکوں کے ساتھ ان کے روابط ہیں. ایسے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا وہ افغان حکومت کے ساتھ مل کر کوئی زیادہ جدید طرز کی طرف جائیں گے یا پھر وہ پرانی روش پہ چلے جائیں گے؟
قاتل نے اس وقت خود افغان طالبان کے جو نمائندے ہیں ان کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور ان کے جو بڑے ہیں پرانے زمانے میں ان سے کافی غلطیاں ہوئی ہیں اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ابھی اس کو پتا ہے کہ زیادہ ریکٹڈ لوگ اس میں ہیں, کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے بیرونی ممالک بھی کام کیا ہے, کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو یونیورسٹی کالج میں پڑھاتے بھی تھے. تو یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ حالات نہیں ہے جو پہلے تھے, اور ان کی کوشش ہوگی جو باقی دنیا کے ممالک ہیں ان کے ساتھ روابط رکھے اور ان کے ساتھ جو جس طرح ممالک کے درمیان تعلق ان کے تعلق قائم رہے ہیں, اور وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ دوبارہ تاثر بنے کہ ساری دنیا کے جو ممالک ہے وہ ان کے خلاف ہو. تو میرے خیال میں انہوں نے کچھ سیکھا ہے, لیکن اصل جو مشکل ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت چونکہ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے اور اس کی کوشش ہو رہی ہے کہ افغان طالبان اس حکومت کا حصہ ہوں گے جس میں افغان حکومت, افغان جو مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہیں اس میں شامل ہوں گے. تو افغان طالبان انہوں نے باقاعدہ انکار کیا ہے کہ ہم بالکل بات نہیں کریں گے افغان حکومت کے ساتھ. کافی کوششیں ہوئی, اگر پاکستان نے کچھ لوگوں کو پکڑا بھی, ان کے اوپر کافی دباؤ ڈالا. سعودی عرب میں جو بات چیت ناکام ہوئی, طالبان نے انکار کیا وہاں جانے سے, اس کی بھی بڑی وجہ یہ تھی کہ سعودی عرب کہتا تھا کہ طالبان افغان حکومت کو اس بات چیت میں شامل کرے, جو کہ انہوں نے نہیں کیا. اصل میں مشکلات بہت زیادہ ہیں, لیکن یہ ہے کہ خود افغان طالبان بھی چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے اور کچھ حل نکالے. اس وقت بڑے بڑے مسائل ہیں اور ان کا خیال تھا کہ جو ان کی چیز ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ رہا ہو جائیں گے, لیکن کیونکہ کافی گمبھیر مسئلہ ہے اس کا, تو اس لیے سردست وہ چاہتے ہیں کہ ایک نگران سطح ہو وہاں پہ. افغانستان میں جو جولائی میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ ملتوی ہو اور جو بلیک لسٹ میں ان کے لوگ ہیں وہ ان کے اوپر پابندیاں ختم ہو. تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ اب دیکھنا ہے کہ آج یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں قطر میں, لیکن مشکلات بہت زیادہ ہیں. اور میرے خیال میں اس وقت ان کے کافی نمائندے مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہیں, ایران میں ان کا دفتر ہے, وہاں لوگ بیٹھے ہیں, سینٹرل ایشیا میں ہیں, انڈونیشیا میں ہیں, رشیا میں ہیں, اس لیے ان کو پتا ہے کہ وہ چیزیں نہیں چلنے والی جو پہلے زمانے میں چلتی تھی, اور ان کو ضرورت ہوگی فنڈنگ کی, بیرونی جو ممالک ہے ان کی حمایت کی. تو میرے خیال میں انہوں نے کافی کچھ سیکھا ہے اور اسی لیے وہ بڑے محتاط انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں.
ٹھیک ہے, ایک کالر ہیں ابھی ابھی کال کی, انہوں نے طارق چختائی چونیا سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب بات کیجیے.
جی السلام علیکم. مطلع میرا اپنے پینلسٹ سے سوال یہ ہے کہ افغان طالبان ایک گلوبل ایجنڈا وہ رکھتے ہیں, تو جب وہ ریاستی حدود جو حد بندی ہوتی ہے ریاستوں کی ان کو نہیں وہ مان رہے, تو پوری دنیا کا وہ ایجنڈا ہے ان کے, یہ منظرنامہ کیا بنے گا جب یہ صورتحال یہ طالبان کے وہ ایسی گورنمنٹ کی بنے گی, اس کی ذرا وضاحت فرماتے ہیں, بہت شکریہ.
میرا خیال ہے کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا, لیکن ہے غور طلب سوال. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. اس وقت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پشاور میں این بی سی کے نمائندہ مشتاق یوسفزئی کا. نظامی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم چاہیں گے کہ اگلے موضوع پر بھی آپ کچھ کہیں, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہر سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع یہاں کے لوگوں کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ اس وقت وفاقی حکومت کا شٹ ڈاؤن ہے اور یہ ایک مہینے سے زیادہ لمبا شٹ ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ عام لوگوں کو بڑی تکالیف ہیں۔ کوئی 8 لاکھ وفاقی کارکنان ہیں جن میں سے بہت ساروں کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں ریپبلکن پارٹی کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی طلعت رشید نے جوائن کیا ہے، جبکہ پچھلی سیگمنٹ سے ہیں ہمارے ساتھ احتشام ارشد نظامی، جو شکاگو میں ہوتے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ آپ دونوں حضرات کو ایک مختصر سی رپورٹ سناتی ہوں اس موضوع پر، پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
امریکہ میں جزوی طور پر کاروبار حکومت کی طویل بندش کی وجہ سے متاثرہ ملازمین کو اس ہفتے اپنی دوسری تنخواہ کا چیک بھی نہیں ملے گا۔ وفاقی ملازمین کے لیے مفت کھانا فراہم کرنے والے ایک فلاحی ادارے ورلڈ سینٹرل کچن کا حزب مخالف لیڈر اور ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی نے دورہ کیا۔ اپنے دورے سے قبل انہوں نے نامہ نگاروں سے بتایا کہ جب تک حکومت نہیں کھلتی اس وقت تک ڈیموکریٹس ٹرمپ کے منصوبے پر ہونے والی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ اسپیکر پلوسی کہہ رہی ہیں کہ ہم ہر بار صدر کو یہ اعتراض نہیں کرنے دیں گے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو میں حکومت بند کر دوں گا۔ اگر وہ اس بار ملازمین کو یرغمال بنانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ ملازمین ہمیشہ یرغمالی بنتے رہیں گے۔ ڈیموکریٹس نے ہفتے کے روز صدر ٹرمپ کی طرف سے پیش کردہ مفاہمتی فارمولے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس فارمولے میں غیر قانونی تارکین وطن بچوں کو 3 سال مزید قیام کی رعایت دینے کی پیشکش کی گئی تھی۔ سینٹ میں اقلیتی ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر چک شومر کہتے ہیں یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ چوری کے مال پر سودا کاری کی جائے۔
It's like bargaining for stolen goods.
دوسری طرف سینٹ میں اکثریتی ریپبلکن پارٹی کے لیڈر مچ میکانل کا کہنا ہے کہ جمعرات کو سینٹ میں صدر ٹرمپ کی تجاویز پر ایک بل پیش کیا جائے گا جس پر ووٹنگ ہوگی۔
To reject this proposal, Democrats would have to prioritize political combat with the president.
اس تجویز کو مسترد کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریٹس نے صدر کے ساتھ اپنی سیاسی جنگ میں وفاقی ملازمین، غیر قانونی تارکین وطن اور سرحدی سیکیورٹی جیسے مسائل کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کو اس ہفتے ایک اور نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ سپریم کورٹ نے غیر قانونی تارکین وطن بچوں کے بارے میں ڈاکہ قانون پر سماعت اگلی مدت تک ملتوی کر دی ہے، یعنی مزید 1 سال کا التوا۔ منگل کو مچ میکانل نے بتایا کہ سینٹ میں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن دونوں کی جانب سے پیش ہونے والے بلوں پر ووٹنگ ہوگی۔ ان دونوں بلوں کا مقصد کاروبار حکومت کو کھولنا ہے، لیکن ہر بل کی منظوری کے لیے کم از کم 60 ووٹ درکار ہیں، جبکہ دونوں جماعتیں اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی حمایت کے بغیر مطلوبہ ووٹ حاصل کر سکیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، اور اس کو واشنگٹن میں کہتے ہیں گرڈ لاک۔ طلعت رشید، آپ بتائیے، آپ صدر ٹرمپ کے حامی ہیں، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے لیے ہی یہ ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے کہ دیوار بنانے کی ضد میں انہوں نے مہینے سے زیادہ تک جو ہے واشنگٹن کو بند کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سینٹ میں ان کے پاس، ریپبلکن پارٹی کے پاس کتنے ووٹس ہیں، یا پس پشت کچھ ایسے ڈیموکریٹس ہیں جو کہ آپ لوگوں کی حمایت کریں گے جب یہ ڈیموکریٹ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے یہ بل پیش کیا جائے گا جمعرات کو۔
جی، یہ جو شٹ ڈاؤن ہے، یہ دیکھیں، یہ آپ کو بھی پتا ہے، ڈیموکریٹس کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہوتا ہے۔ یہی سوال ہم ڈیموکریٹ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ کیوں گیو ان نہیں کرتے۔ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، وہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، تو اگر لوگوں ورکرز کا خیال ہے تو وہ ڈیموکریٹ پارٹی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی گیو ان کر دے بجائے اس کے کہ ہنڈریڈ آف بلینز آف ڈالرز انلیگل پہ ہم لوگ اسپینڈ کر رہے ہیں. کیوں نہ $6 بلین ٹرمپ کو دے دیں اور یہ سارا گریڈ لاک جو ہے یہ ختم ہو سکتا ہے. چونکہ یہ پولیٹیکل رفٹ ہے اسی وجہ سے یہ دونوں پارٹیاں آپس میں وہ کیا کہتے ہیں گتھم گتھا سمجھ لیں یا ان دونوں نے اسٹنٹ لیا ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتا ہے وہ بھی اپنی ہٹ درمی کہہ سکتے ہیں اس سے باز نہیں آئیں گے. وہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ورکرز جو 800,000 ہیں ان کو پے نہ ملے. ٹرمپ چاہتے ہیں اور ڈیموکریٹ بھی چاہتے ہیں لیکن یہ جو چیزیں دونوں کر رہے ہیں یہ دونوں ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اب دیکھیں ڈاکہ کا بل جو پیش ہوا ہے ٹرمپ نے کہا حالانکہ اس سے پہلے ڈیموکریٹک پارٹی نے یہ بل پہلے بھی پیش کیا تھا لیکن یہ اور ڈھاکہ میں کیا ہے ڈھاکہ میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بچے ہیں اور یہی وہ انلیگل امیگرینٹس کے بچے ہیں جو کہ ڈرگ کارٹیل جس کو کہہ سکتے ہیں یہ لوگ بچوں کو بھیجتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں ان کے ہیومن ٹریفکنگ سمجھ لیں اس کا ایک حصہ ہے یہ. تو یہ چیز جو ہے میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ اگر وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اگر اس دفعہ گیو ان کر دیے تو ڈیموکریٹ ہمیشہ برتری کرتے رہیں گے. جہاں تک سینٹ میں بل کا تعلق ہے میجورٹی ہے اس کی ریپبلکن پارٹی کی لیکن یہ ہے کہ یہ ان میں کچھ ڈیموکریٹ کو بھی ساتھ ملانا پڑے گا ان کو اور دونوں ایوان میں میجورٹی دونوں کی نہیں ہے تو یہی
بڑا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. احتشام ارشد نظامی آپ بتائیے, ہم جانتے ہیں کہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے لیکن اس وقت تو امریکہ کے تمام ووٹرز دونوں پارٹی سے تنگ آ چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی طریقہ نکالیں, آپس میں بات کریں اور گورنمنٹ شٹ ڈاؤن کو ختم کریں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اس ہفتے کوئی اس طرح کا بل پاس ہو جائے گا یا کوئی مفاہمت ہو جائے گی دونوں پارٹیز کے بیچ میں جس کی وجہ سے گورنمنٹ کھل جائے گی؟
دیر یا سویر اس مسئلے کو حل تو ہونا ہے اور اس میں وہی بات ہے طلعت رشید صاحب کی کہ دونوں طرف سے ہٹ دھرمی ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا سینٹ اس میں بل پاس کر کے اس کو قانون بنا سکتی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. سینٹ اپنے طور پر کوئی قانون نہیں بنا سکتی, کوئی بل شروع تو کر سکتی ہے لیکن اس کو قانون بنانے کے لیے ایوان نمائندگان سے یعنی کانگریس یعنی ہاؤس سے منظور کرانا ضروری ہوگا اور اس کے لیے مفاہمت کی ضرورت ہے. اور صدر ٹرمپ کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ وہ جو دیوار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہی ایک اسٹنٹ ایسا ہے جس کو کوئی ہضم نہیں کر پا رہا. ان کی اس بات پر کی میں بالکل حمایت کرتا ہوں کہ غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل ضرور ہونی چاہیے, اس لیے کہ کوئی ملک اور کوئی حکومت اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ اس کے ملک میں غیر قانونی طور پر گھس جایا جائے اور وہاں پہ مسلسل آنے کے لیے ان کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا جائے کہ وہ آئیں. ہر ملک کی حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قانونی طور پر آنے والوں کو کا خیر مقدم کرے, غیر قانونی طور پہ آنے والوں کو روکے چاہے وہ کہیں سے بھی آ رہے ہیں. لیکن جہاں تک دیوار کی بات ہے اس میں جتنے پیسے جتنے رقم کی ضرورت ہے اس کے لیے ڈیموکریٹ تیار نہیں ہے اور ان کے اس موقف کو بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ امریکہ بھی معاشی ابتری کا شکار ہوتا رہا ہے, کبھی کبھی اکثر ہوتا ہے اور آج کل بھی بہت اچھی صورتحال نہیں ہے.
اور بلکہ اصل جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح سے معیشت خراب ہو رہی ہے شاید یہی جو ہے بات مجبور کر دے دونوں پارٹیز کو کہ وہ کوئی مفاہمتی راستہ نکالیں. لیکن کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے شکاگو میں سیاسی تجزیہ کار احتشام ارشد نظامی اور شکاگو میں تھے ریپبلکن پارٹی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی طلعت رشید. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے میشا ڈوبنسکی, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
آج قومی اسمبلی میں وزیر خزانہ اسد عمر نے بجٹ پیش کیا۔ یہ موجودہ حکومت کا دوسرا بجٹ ہے۔ اس بجٹ کے سیدھا سیدھا نکات کچھ اس طرح ہے کہ حکومت نے پہلے تو ماضی کی حکومتوں پہ بے انتہا تنقید کی کہ ان کے دور میں ملک میں خسارہ بہت بڑھا اور ملک کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں بچا جو ان کے بقول جس میں خسارہ نہ ہو۔
جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ مریض کو یہ آئی سی یو میں جو چھوڑ کے گئے تھے اس کو ہارٹ فیلئر سے بچانا کافی نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے۔
ذکر کیا کہ گیس کا بحران ملک میں پیدا کیا گیا، پی آئی اے، ریلوے اور اسٹیل مل میں خسارہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آئندہ کے لائعمل بھی بتایا، جبکہ گزشتہ 3 مہینے کی اپنی کارکردگی پہ بھی بات کی۔ آج اسد عمر نے کہا کہ ان کے ان گزشتہ 3 ماہ کے دوران ملک میں درآمدات جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں، برآمدات بڑھی ہیں اور خسارے بھی کم ہوئے ہیں۔
پاکستان کے تجارت کا خسارہ پہلے سے کم ہو گیا ہے، پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہلے سے کم ہو گیا ہے، بہتری نظر آ رہی ہے۔
لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ معیشت کو صحیح سمت سے گامزن کرنے کے لیے ابھی بہت سے اقدامات کرنا ضروری ہے، جس کے لیے انہوں نے خاص کر کے ذکر کیا کہ ہمیں اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلانا ہوگا، یعنی کہ اپنے اخراجات اور آمدن میں توازن بہت ضروری ہے اور جو اتنا زیادہ خسارہ ہے معیشت کا اس کو کم کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بجٹ میں جو حکومت کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہی تھا کہ وہ کاروبار کرنے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ منی بجٹ انہوں نے اسی لیے اعلان کیا ہے۔
پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ پاکستان کی امپورٹ کا 70% ہوتی تھی، آج یہ معیشت چھوڑ کے گئے ہیں کہ وہ 70% سے گر کے 40% رہ گئی ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹس جو پوری معیشت کا 14% حصہ ہوتی تھی وہ گر کے آدھی رہ کے صرف 7% رہ گئی ہیں۔ ایکسپورٹس بڑھانی ہے آپ نے، آپ نے زراعت اور انڈسٹری کو کھڑا کرنا ہے پیروں کے اوپر، آخری چیز جس کے بغیر ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جب تک سرمایہ کاری نہیں ہو ملک کی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی۔
بجٹ میں حکومت نے کاروباری سیکٹر کے لیے ٹیکسوں کی رعایت بھی دی ہے، ٹیکسوں کے نظام کو بہتر کرنے کی بھی کوشش کی ہے اور ساتھ ساتھ اپنی فیوچر کی اسٹریٹجی بھی بیان کی ہے۔ اسد عمر نے آج بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی برآمدات جو ہے وہ بڑھے اور وہ ان کی برآمدات کے بڑھنے سے ملک کے زرعی مواقع آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صنعتی شعبے اور زرعی شعبے کے لیے بھی بہت زیادہ کنسرن کا اظہار کیا، تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ زراعت ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور زراعت کے نظام کو بہتر کیے بغیر ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا ناممکن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسد عمر نے آج یہ بھی کہا کہ پاکستان میں جو بچتوں کا ہے یعنی کہ نیشنل سیونگز ہیں وہ خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے اور قومی بجٹ اس کے لیے جو آئی ٹیکس تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی تھا کہ نان فائلر وہ افراد جو کہ ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کراتے ان پہ پہلے گاڑیاں خریدنے پر پابندی عائد کی گئی تھی، آج اس پابندی کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ جبکہ مہنگے موبائل فون سمیت تقریباً 5,000 سے زائد ایسی اشیاء ہیں جن کو ان کے بقول پرتعیش اشیاء قرار دیا گیا ہے، ان پر ٹیکس ڈیوٹی بھی بڑھائی گئی ہیں۔ ایگریکلچر لون یعنی زرعی قرضے، چھوٹی صنعتوں کو دیے جانے والے قرضوں پہ حکومت نے ٹیکس کی شرح بھی کم کی ہے اور ان کے پروفٹ میں جو ٹیکس عائد کیا جاتا ہے اس کی شرح بھی کم کی گئی۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس پورے کے پورے جو پیکج سے عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے صرف اور صرف 1800 CC گاڑیاں یعنی کہ ہائی اینڈ گاڑیاں جو کہ بہت ہی امیر لوگ خریدتے ہیں اس کے اوپر ڈیوٹی کی شرح بڑھائی ہے، باقی عام لوگوں کے استعمال کی چیزوں پہ ڈیوٹی کی شرح نہیں بڑھائی۔ اب تک کی جو اطلاعات سامنے آئی ہیں ان میں ایسا نہیں لگتا کہ عام آدمی، غریب طبقہ یا تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ اس کو ایک اسٹریٹجی کے طور پہ پیش کیا گیا ہے تاکہ کاروبار کرنے کی راہ میں جو حائل رکاوٹیں تھیں ان کو دور کیا جائے۔ اپوزیشن بہت زیادہ آج شور شرابہ کرتی نظر آئی۔ آج بہت ہی طویل وقت کے بعد وزیر اعظم عمران خان ایوان میں موجود تھے تو اپوزیشن نے ان کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا۔ پہلے تو سائیوال واقعے پہ کافی زیادہ شور شرابہ کیا گیا لیکن اس کے بعد ہی اسد عمر بجٹ کا اعلان کرنے لگے، لیکن وزیر اعظم نے کوئی تقریر نہیں کی، کسی قسم کی کوئی بیان نہیں دیا۔ حالانکہ اپوزیشن چاہتی تھی کہ وزیر اعظم سائیوال واقعے پر ایوان کو اعتماد ملے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جتنی دیر تک وزیر خزانہ اسد عمر تقریر کرتے رہے اپوزیشن گو نیاز کو مغیا درا شو نیازی اور مختلف قسم کی نعرے بازی کرتی رہی اور انتہائی شور شرابی کے دوران رواں مالی سال کے دوران یہ تیسرا بجٹ بھی آج ایوان میں پیش کیا گیا۔ آج ایوان میں بجٹ پیش ہونے کے بعد اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا ہے اور اب یہ بجٹ تجویز اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس جائیں گی۔ اسٹینڈنگ کمیٹی اس کو اس کی ویٹنگ کرنے کے بعد دوبارہ ایوان کو بھیجے گی اور ایوان اس کو پھر منظور کرے گا۔
سارا حسن, اردو بی او اے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.